مورخہ 29 جمادی الآخرہ 1423 ہجری مطابق 6 ستمبر سن 2002 عیسوی، 20واں پارہ سورہ عنکبوت شریف، ابتدائے شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ دیکھیں میم پر تقریب ہے تو غنہ ہو گیا، جلدی پڑھیں تو غنہ دانے ہو گیا۔ الف لام میم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا و وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون میم کے بعد جب تا آتا ہے تو اس وقت میم میں ہلکا سا گننا ہوتا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا ایسے پڑھیں والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله آمنا یہ فرسٹ پرسن ہے اگر اس کو شارٹ کریں گے جانتے ہیں تھرڈ پرسن میں فیمیل پلورل بن جائے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من رب ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم و
ولا هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم صالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا سورہ عنکبوت مکی اس میں 7 رکوع 69 آیتیں یعنی 69 آیتیں 980 کلمے 980 ورڈز 4165 حروف ہیں 4165
لیٹرز. عنکبوت کے معنی ہوتا ہے مکڑی.
اس صورت میں آگے چلنے کے بعد کفار و مشرکین کے خیالات و نظریات کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے اسی سے اس کو اسی آیت کے لفظ عنکبوت سے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا. یہ بات بار بار جب بھی شروع سورت شروع ہوتی ہے بتائی جاتی ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں یا آیتیں کیا ہوتی ہیں. مکی جو مکہ مکرمہ میں اتری، مدنی جو مدینہ میں اتری. ایک دوسرا قول مکی جو ہجرت سے پہلے اتری کہیں بھی اتری، اور مدنی جو ہجرت کے بعد اتری کہیں بھی اتری ہوں، چاہے بھلے مکی ہی میں کیوں اتری مدنی کہی جائے. خان کے اندر حضرت امام جلال سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیلی گفتگو سورت کے اترنے کے حوالے سے کی.
سورہ عنکبوت کیونکہ مکی ہے
اور تاریخی حیثیت سے یہ بات بالکل آپ حضرات مسلسل آ رہے درس میں جانتے ہوں گے، تاریخی حیثیت سے کہ قبل ہجرت کا ماحول مکہ مکرمہ میں تین حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. نمبر ایک، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، ابھی کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں، آہستہ 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 اکا دکا لوگ کو اسلام کی طرف راغب کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، چوری چھپے ویسے چوری میں نے کہا اللہ سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگ آپ لوگ یہ بارگاہ رسالت میں لفظ چوری کا استعمال سخت ترین شنیع اور مایوس توبہ استغفر اللہ ربی، یعنی خفیہ طریقے پر گواہی کا، خفیہ طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام انجام دے. اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے کہ حضرت سجدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سجدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان، پھر ایمان کی شوکت بڑھتی ہے اور اسلام زور پکڑتا ہے. یہ دور ہجرت حبشہ سے پہلے تک ہے. اس بیچ میں اتنی شدتیں بڑھتی گئیں، اتنا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی کہ اللہ
ہے آج تو دلدوز، یعنی ابتدائی آیت ہے ایسی دل کو ہلا دینے والے، اس کا پہلے پڑھیے ابھی سنیے، بہت تکلیف. جہاں کسی کے بارے میں شبہ ہوا کہ اسے کلمہ پڑھا ہے، ایک تو غلام ہوتے تھے، غلاموں کو پیٹنا بہت آسان تھا،
پھر ایک جو ہے متوسط درجے کے لوگ ہوتے تھے ان کو ستایا جاتا تھا، تو غلاموں کے بنسبت ان کی آزمائش تھوڑی کم تھی. جو اونچے دراز درجے کے لوگ تھے، کھاتے پیتے بڑے قسم کے لوگ، ان کا ستانا دو طریقے سے ہوتا، غریب اور غلام ہوتے تھے ان کو جو آیا وہی مار کے چلا جاتا، جس کو دیکھو ہی پٹائی شروع. متوسط درجے کے جو لوگ تھے ان کو اتنا نہیں بلکہ کم ستایا جاتا، لیکن جو اونچے کلاس کے لوگوں کے ایمان، اونچے گھرانے کے لوگ جو ایمان لاتے تھے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے قبیلہ جاتی اختلاف تھا، اگر کوئی کسی کو مارتا تو فوراً قبیلے والے ٹکراؤ کر لیتے، تو اس میں باہری آدمی نہیں کوئی مارتا تھا، گھر والے مارتے تھے، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، کمرے بند کر دیا، اندھیرا کر دیا، کچھ نہیں ہے، مر جاؤ اسلام کو قبول کیا. پھر ہجرت حبشہ ہوتی پہلی ہجرت.
اللہ
کیا عظیم دور رہا ہوگا، آنکھ بند کر کے بس سوچتے جاتے. پہلی ہجرت ہو رہی ہے، 18-20 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ، جان بچانے کے لیے نہیں، ایمان بچانے کے لیے، وطن چھوڑ دے رہا ہے، پراپرٹی یہاں ہے، بھائی بہن ہے، دوست احباب ہیں، سبھی سب چھوڑ دیا جانے کے لیے. پھر 1-1.5 سال کے اندر اندر پھر دوسرا قافلہ ہجرت حبشہ کرتا ہے. اس بیچ میں کچھ دن کے لیے ان کی ریشہ دوانیاں تھوڑی سی ہلکی پڑ گئی تھی، ان لوگوں نے سوچا کہ یار اگر کریں گے ایسا چلے جائیں گے تو پھر
ऐसा करो बाहर निकलने तो अंदर ही मारो। फिर एक अफवाह फैलाई गई हबशा में कि वो तो मक्के मुकर्रमा में जो जुल्म वगैरह होता था खत्म कर दिया गया है, तो कुछ काफिला वहां से लौट आया, यहां पहुंचे तो फिर वही सूरत है, फिर वही मार काट काट चल गई। तो बकिया जो हो रहे हैं वही। अब हिजरत हबशा से हिजरत मदीना के दरमियान का बहुत सख्त तरीन दौर है, बहुत सख्त तरीन दौर है, जहां किसी को पाते हैं दस गुजाइश और इस बेदर्दी से मारते थे कि अल्लाह इस बेदर्दी से इसका कोई हजरत अल्लाह एक सहाबी है खब्बाब इब्न अर्स अव्वलीन दौर में इस्लाम लाए थे, बड़े अजीम शान सहाबी शहीद है। ये तमा के मदीने मनवरा गए, जंगे वो खुद है, जंगे बद्र है, जंगे वो ज्यादा रहता है, कोई जंग है जिसपे पकड़े गए, जिसको कत्ल किया था, उसके घर वालों ने उसकी खैरी बना लिए गए थे काफी लोगों की तरफ से, तो घर वालों ने उसको खरीदा, खरीदने के बाद इस कदर आसमान से उतारा, आग पर लेटा देते थे, दहकता हुआ शोला होता था, आग पर लेटा देते। एक बार हज़रत खब्बाब की पीठ खुल गई, उमर फारूक के जमाने में पीठ खुल गई, देखो तो पीठ में गारे के बस बैठे किस तरह से हवा चली होगी उड़ गई, देखो तो पीठ पर सफेद सफेद दागे करने पड़े हुए हैं। अमीर मोमिनीन की उस वक्त की बात है जब आप लंगी तलवारें लेकर के रसूल करीम को शहीद करने के लिए गुस्से कर रहे थे, उस वक्त मुझे आगों पर लिटाया था, मेरे फारूक के आंखों में आंसू आ गए, रोने हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्द आए हुज़ूर हरम शरीफ में मकाम इब्राहिम के करीब बैठे हुए या बाबे काबा के पास, या रसूल अल्लाह इतनी ज्यादती हो रही है, आप दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर, नबी करीम का चेहरा गुस्से से दबा था, आंखें सुर्ख हो गई, फरमाया पहले की उम्मतों को जितना आजमाया गया है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आजमाया गया। पहले की उम्मतों का हाल ये होता था कि जब कोई कलमा पढ़ता उसको जमीन में गड्ढा खोदते उसमें बैठाते और उनके सरों पर आरा चलाते उनके सरों को फाड़ दिया, और लोहे के कंघे से उनके बदन पर कंघा करके खालों को जिंदा खींच दिया करते थे। अभी तुम्हारी क्या आजमाइश है? और ऐसी आजमाइश हुई उसका जिक्र पूरे एक रुको में फैला हुआ पहले, उसके बाद दूसरे रुको में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दो तमसीलात पेश करने के बाद नबी करीम और हुज़ूर के मुत्तबईन को ठंडा किया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है, ये है कैफियत। और आगे चलने के बाद फिर कुफ्फार और मुशरिकीन के जो बातिल अकीदे थे उनके बारे में बयान किया गया है कि तुम्हारे अकीदे की कैफियत क्या है, तुम समझते हो कि बड़ा सही अकीदा है और बड़ी कामयाब जिंदगी हमारी होगी आखिरत की, तुम्हें मालूम होना चाहिए मकड़ी जब जाला तनती है समझती है कि मैं हर तूफान से मुकाबला कर लूंगा, मैंने अपना घर बहुत ही सेफ सॉलिड मजबूत स्ट्रांग बना रखा है, मगर हवा का हल्का सा झोंका उसको फेंक देता है फाड़ करके। इस तरह से कुफ्फार और मुशरिकीन के चेहरा को नजर किया और उसे मुकद्दर कुरान पाक के अंदर आयतें तीन तरीके की हैं, मुकद्दरात, मुतशाबहात, मुहकमात। मुकद्दरात वो आयतें के जिनकी ना तो कोई मीनिंग की जा सकती है, उनकी मीनिंग किसी को मालूम ही नहीं सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह जल्ल शानहू ने सिर्फ हुजूर को उनके मानी बताए हैं और कुछ नहीं, जिसे मुकद्दरात कहते हैं। हत्ता कि सज्जदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को भी हरूफ मुकद्दरात के माने मालूम है। متشابہات، وہ آیتیں یا وہ الفاظ کہ جن کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، یہ نہیں معلوم ہے، اس کو متشابہات کہتے ہیں. محکمات، جن کے معنی بھی معلوم ہیں اور ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی پتا ہے، یہ تین آیتیں. مقطعات کی طرف کبھی بھی امت کے کسی بھی عظیم ولی عالم کامل محدث فقیر کی طرف نہیں، لیکن اس کی بھی نہیں معلوم ہی نہیں. اس کا سیدھا ترجمہ ہوتا ہے، جب آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں عربی میں تو جہاں مقطعات کی آیت آئے گی اس کا لکھا ہوگا نیچے اللہ عالم و رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. متشابہات کے معنی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا مطلب اس کی مراد کیا ہے اللہ نکل جاتا ہے، جیسے اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ. وہ محکمات ہی سے مسئلے مسائل نکلتے ہیں اور پورا نظام اسلام آ جاتے محکمات کے گرد گرد، حلال و حرام، مسائل کی تنقید، تمثیلات، سب کچھ آ جاتے محکمات سے بیان کیے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے سورہ آل عمران شریف فرمائے گا نا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے کجی رکھ دی ہے، ٹیڑھا پنی رکھ دی ہے، وہ ہمیشہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور طرح طرح کی اس میں تعبیلات کرتے ہیں، یہ مانا بھی یہ مانا، کچھ نہیں. وجہ ان کے معنی چہرہ ہوتا ہے، مطلب کیا ہے اللہ نے پتا ہو بھی بات، علماء نے توجیحات کی ہیں کہ قدرت سے یہ ہے وہ، ٹھیک ہے سب کچھ مانا کر سکتے ہیں، لیکن اصل معنی کیا ہے، اصل مراد کیا ہے اس کی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہو. صرف کلمہ پڑھ لینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کافی ہو گیا ہے، کہنے پر ان کی بخشش ہو جائے گی، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہ کی جائے گی، کس گھمنڈ میں پڑے گی. غور کیا آپ نے، دیکھیں آیت کا اسلوب کیا بول رہا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ اس گمان میں، اس گھمنڈ میں پڑے ہوئے کہہ دیں گے کہ صاحب ہم تو ایمان لائے، بس چھوڑ دی جائے گی، لائف سن آزمائش میں ڈالا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا، پہلوں کو جانچا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. اس آیت کریمہ کا شان نزول بنا ہے فرمایا، یہ دو لوگ بات کیا تھی، جب اسلام کی شروعات ہوئی حضور نے 12 سال تک مسلسل قوم کو دعوت دی، ہجرت کا وقت آیا، ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ کا وقت آیا اور ابھی بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے کیا، اب تک تو گھر ہی میں تب کچھ تھا، اب تو گھر بھی چھوڑ دو، زمین بھی چھوڑ دو، مال و دولت چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے جاؤ. تو کچھ لوگوں کے دل لرزنے لگے، حالانکہ مسلمان تھے، لرزنے لگے، ان کی تحدید کے لیے اتری آئے. اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، بلکہ رب کریم جو حکم اتار رہا ہے سب کو عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخوری حاصل ہو سکتی. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ محض اقرار کافی نہیں، اب تک ہجرت نہ کرو. صاحب نے ہجرت کی اور بقصد مدینہ روانہ ہوئی، مشرکین ان کے در پہ ہوئے، ان سے جنگ کیا، بعض حضرات ان میں شہید ہو گئے، بعض بچ کے آئے. تو یہ دعا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قول نقل کیا ہے اس دونوں آیتوں کے اترنے کا، کہتے ہیں کہ سلمہ ابن حشام حضرت عیاش ابن ربیعہ یہ صحابی سب، ولید ابن ولید، حضرت عمار ابن یاسر وغیرہ، مکہ مکرمہ میں یہ لوگ ایمان لائے اور ان کو بہت زیادہ ستایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ آیت اتاری. ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، یہ قول ذرا غور سے سنیے گا. ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، اس کو ذرا سنیں. یہ دونوں آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت مہجع بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی، جو بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں. حضرت مہجع بن عبداللہ، حضور نے ان کی حضرت فرمایا کہ مہجع سجد الشہداء ہیں اور اس امت میں جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہی پکارے جائیں. حضرت مہجع بن عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے غلام ہیں، جنگ بدر کے سب سے پہلے شہید، اور اس امت میں جب جنت میں داخل ہونے والوں کو حکم دیا جائے کہ جنت میں داخل ہو تو سب سے پہلے ان کا نام پکارا جائے گا. یہ وہ عظیم عظیم الشان صحابہ، اللہ سبحان. حالانکہ جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ، ان کے والدین کو بڑا سخت صدمہ ہوگا، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو پھر وہ لوگ، وہ ایسے مسلمان تھے کہ احکام الہی اترتا تھا اس کے بعد فوراً ان کا سارا غم دکھ در پور ہو جائے گا. یہ ایمان کی بہت کمی دلیل ہو جائے گی. لیکن ان دونوں آیتوں کے اترنے کے باوجود، اگرچہ یہ کسی خاص وقت کے لیے، خاص موقع پر، خاص آدمیوں کے لیے اتاری گئی تھی، مگر یاد رکھیے کہ میں نے اسے پہلے بار بار بتلایا کہ آیتوں کو اترنے کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اصطلاحی لفظ ہے. آیتوں کا مورد خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، اتری ہے ایک خاص موقع لیے، مگر حکم قیامت تک کے لیے اس کا عام ہے. ہر مومن کے لیے یہ آیت ہے کہ کیا مومن نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اور کوئی دوسری آزمائش اس کی نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، ابھی اس کی اور بھی آزمائش ہے. اسلام جن جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ہر مطالبے کو پورا کرنا پڑے گا. خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں. یقیناً من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جنت میں ضرور جائے گا، مگر کب جائے گا یہ بھی دیکھنا ہے نا، کب جائے گا. ارے بھائی، جب ساری امت چلی جائے اور پھر بعد میں جائے تو پھر گیا تو، مگر یہ یعنی آپ دو حیثیت سوچے اس کو. ایک تو یہ کہ جنت میں، جہنم میں نہیں گیا، جنت میں جائے گا. ارے پھر کب جائے گا؟ جب سب چلے جائیں گے تب. تو اس بیچ کا پیریڈ جو اس کو حضرت و یاد کے ساتھ دیکھنا ہوگا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کتنی تمنائیں، کتنی آرزوئیں، آپ خود دیکھیں جب کوئی ریوارڈ تقسیم ہوتا ہے تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے میرا نام. یہی نا، جب سے آخر میں ہوتا ہے وہ دل تھامے بیٹھا رہتا کہ یار میرا نام کب آیا، بار بار لسٹ دیتا میرا نام کب آیا، یہ میرا نام کب آیا ہوتا ہے. ایک دو تین چار پانچ دس سو آدمیوں کی بات نہیں ہے، یا تو پوری امت کی بات ہے. جب سب چلے جائیں گے اس کے، وہ کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے کہ اب میرا نام پکارا گیا، اب میرا نام پکارا گیا، اب میرا نام پکارا گیا. پتا نہیں ایک ہزار سال لگے گا، دس ہزار سال لگے گا، پچاس ہزار سال لگے گا، ایک لاکھ سال لگے گا، ایک ملین ٹریلین سال لگے گا، کتنے سال لگے گا کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے وہ. ایک ہزار تو اس کے لیے ہی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش اس کے لیے. اور ایک وہ کہ جہنم میں ڈالا گیا، اس کے بعد پھر نکال کر پھر جنت میں ڈالا جائے گا. دو آزمائش ہے. تو خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اسلام جن جن امور کا مطالبہ کرے گا اس کو پورا کرنا ہے، تب جا کر کے اسلام کی صحیح قدروں پر آدمی کا عمل ہو سکتا ہے. اور اگر خالی کلمہ پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ سچوں کو بھی دیکھے گا، اللہ جھوٹوں کو بھی ضرور دیکھے گا، دونوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تیسری آیت کا اسلوب دیکھیں. اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. برائی کرنے والا اگر یہ سوچے کہ برائی کر کے بچ جائے گا،
तो उसका सोचना फासिक है।
कभी भी बुराई करने वाला बच नहीं सकता, इसीलिए बुराई करने से पहले सोचना चाहिए कि जो बुराई मैं कर रहा हूं नामा आमाल में लिखी गई कि नहीं, फरिश्ता गवाह हुआ कि नहीं, जमीन गवाह हुई कि नहीं, वक्त गवाह हुआ कि नहीं, सूरज की किरणें या रात की तारीखी गवाह हुई कि नहीं, हर चीज गवाह है। याद रखिए कि नफ्स शैतान एक बहुत खौफनाक फरेब देता है और बड़े बड़े लोग इस फरेब में आ चुके हैं। बहुत खौफनाक, क्या कि अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, बेशक इसमें कोई शुभ नहीं, नफ्स का फरेब ही शैतान धोखा देता है। बेशक वो फरेब वो रहीम है, गफूर है, शकूर है, करीम है, अजीम है, रऊफ है, सब कुछ है, लेकिन इस धोखा दे करके उसने क्या कहा कि गुनाह कर बाहर कर दिया कि मकर फरमा देगा कर ले गुनाह और फिर बंदा गुनाह कर देता है। ये बहुत खौफनाक हो गया, बहुत खौफनाक। जानते हैं मुस्लिम शरीफ और बुखारी में, मुस्लिम से आया हुआ, मुस्लिम शरीफ में तीन आदमियों का एक वाकया बयान किया गया है और हमारे उलमा उस हदीस को वसीले पर पेश करते हैं, वसीले पर एक बहुत बड़ी दलील पेश करते हैं कि वसीला जायज है और हदीस में इस बात की शहादत है। उस बात तीन आदमी जा रहे थे, उसके बाद मौसम बदल गया, बारिश और तूफान की गोपियत पैदा हुई, तो ये हुआ कि साहब ये पहाड़ी चलो कहीं देखो कोई गार वगैरह कैब वगैरह मिले उसे बैठ जाए, बैठ गया जाकर इत्तेफाक से एक बस एक पहाड़ की सिल लुढ़की और उसने गार का दरवाजा बंद कर दिया। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस में। अब उसके बाद तीनों को बनाया कि अब क्या होगा, तो तीनों ने तय किया कि अपने अच्छे अच्छे अमल को अल्लाह की बारगाह में वसीला। तो एक शख्स ने अपने अमल का वसीला पेश किया, अल्लाह कि मैंने इसलिए किया था अल्लाह इसको कबूल फरमा लो। दूसरे ने भी अपना वसीला पेश किया, तीसरे ने जो पेश किया वो बदला हो गया। उसने कहा अल्लाह मेरी चचाजात बहन थी, मैं उससे इश्क करता था, एक दिन शैतान ने गुनाह पर हमें उखाड़ा, मैं बिल्कुल तैयार हो गया, वो बिल्कुल तैयार हो गया, मगर जब गुनाह के करीब पहुंच गए हम लोग तो उसने मुझसे एक बात कही थी, ये बताओ कि कोई देख तो नहीं रहा है। बस इस जुमले को सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये अल्लाह उस वक्त जो गुनाह से बचा था सिर्फ तेरे खौफ की बुनियाद पर, मौला अगर मेरा ये अमल तेरे लिए है तो ये अल्लाह इस चट्टान के आसपास खड़ा कर दे, चट्टान बिल्कुल गुनाह के करीब पहुंच चुका था। बस वही अगर उस वक्त दिमाग के अंदर ये बात आई होती कि अल्लाह तो करीम और रऊफ है, माफ फरमा देगा, गुनाह हो जाएगा, लेकिन जब ये ख्याल आया कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सेम इसी तरह का वाकया किताब के अंदर लिखा हुआ है। एक काफिला हज के लिए निकला, उसमें एक शख्स था एक लड़की पर आशिक था, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, एक जगह काफिला किया और उसके बाद उस शख्स का शैतान गालिब आया, रात की तारीखी में सब सो रहे थे, काफिला वाले लड़की के पास गया, उठा करके एक जगह ले गया तन्हाई की जगह पर, जब सारे गुनाह की गुनाह के काम करने की तैयारी हो गई तो वो कहती है कि कोई देख तो रहेगा, उसने कहा सारे काफिले के लोग सो रहे हैं, तो कहती है कि अल्लाह भी सो रहा है, ओहो कांपा गिरा मर गया, कांपा वाले खौफ को गिरा और मर गया। बाद में किसी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में उसको दूल्हा बनाया गया है। ये तो गुनाह जो है ना, गुनाह करने वाला ये मत सोचे कि हाँ इसका तरीका इन गफ्फारुल लिमन ताब, बेशक मैं जो तौबा करता माफ फरमा देता हूं, लेकिन तौबा ऐसी होनी चाहिए कि फिर दोबारा उस गुनाह की तरफ जाए। ये मन कान यजुल अल्लाह फइन अजलल्लाहु लात वसरुल अलीम, जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो बेशक अल्लाह की मियाद जरूर आने वाली है और वही सुनता बनता है। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह से मुलाकात करे तो वक्त आएगा, जरूर आएगा। बाज रूहें अल्लाह की, बाज रूहें जो सईद और पाकीज़ा होती हैं, वो बदन के अंदर एक पिजड़े में बंद रहेगा और वो बेकरार हैं जल्द से जल्द निकलने के लिए कि रब्बे करीम की ज़ियारत करें, रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर उसकी ज़ियारत से इंशाअल्लाह जाए। बेकरार सईद रूहें, इसीलिए नेक औलियाए कामलीन मरने को जिंदगी पर तरजीह देते हैं। हज़रते नाम सुना होगा आप लोगों, हजरत सैयदना फरीदुद्दीन अफ्फार, नाम सुना है आप लोगों ने, तज़किरतुल औलिया तसव्वुफ की बड़ी मियारी किताब उसके मुसन्निफ हैं। بڑے اچھے تاجر تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, دکان پر بیٹھے تھے. ایک آ گیا کوئی بندے خدا خدا رسیدہ نیک, دیکھنے لگا دکان سے کیا دیکھ رہا ہے, کہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ اس قدر تو دنیا مشغول ہو گیا ہے, اس کو لے کے کیسے جائے گا؟ ارے کہا تو اپنی فکر کر, میری کیا فکر کرتا ہے؟ پتی نے کہا مجھ سے کرا میری فکر کر, میری فکر کیا ہے؟ دیکھ میں اپنی فکر میں لگا ہوا, زمین پر سویا مر گیا, زمین پر فوراً لیٹا اور فوراً ختم ہو گیا. حضرت تشریف لائے, ہلایا تو نکال کر فوراً سارا سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر اسی وقت جو نکلے ہیں عارفین کے زمرے میں شامل ہوئے. حضرت مولانا روم کی مثنوی دراصل اس کا سب سے بڑا سبق حضرت فیض الاتار کی پند نامہ, اتار نامہ, منطق الطیر وغیرہ جو ان کی کتابیں شاعری کی تھیں وہی بنی ہے, اسی بنیاد پر انہوں نے کال تبصرہ لکھی اور حضرت مولانا روم سے بہت گہرے تعلقات. تو یہ ہے جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جن کی روحیں پاک ہیں سعید ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. حضرت آسی نے کیا شعر کا کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. حضرت آسی غازی پوری شاعر, بہت بچے صوفی تھے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جویا تھے ہے اس گل سے ملاقات کی راہ. جویا تلاش کر, جس کے جویا تھے جس کو تلاش کر رہے تھے, آج تو اس گل سے ملاقات کی راہ تھی, قبر میں گھبرانے کی بات کیا. تو نیک روحیں یوں بے قرار ہوتی ہیں, اور جو بد روحیں ہیں فرشتہ جب آتا ہے نکالنے کے لیے تو اس کو کھینچتا ہے پکڑ کر کے, اور پھر کہتے ہیں میں نے نکلوں گی, میں نے نکلوں گی, میں نے نکلوں گی. پھر بہت ہی سختی کے ساتھ اس کو کھینچتا ہے, بے دردی کے ساتھ. یہ قرآن کہہ رہا من کان رجل اللہ, جو اللہ سے ملنے کو امیدوار ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے, وقت آئے گا, موت آئے گی, اللہ سے ملاقات ہوگی اور وہی سنتا جائے گا, جانتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے, اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے, بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہاں سے. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, ہم ضرور ان پرانی مار دیں گے, انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان سب کاموں میں اچھا تھا. جاہدا کوشش کرنا, جیم ہاتھ ڈال کا بجوگا ہے, جہدن کے مارے کوشش کرنی ہے. مجاہدہ نفس جولیہ کاملین اپنے مریدوں کو 40-40 رات تک جو ہے وہ مسلسل رات رات پر بیٹھا کر کے تربیت دے کر کے گزارتے ہیں. مجاہدے کی بڑی شرطیں ہیں, اور اس میں ایک اللہ جب اپنی بارگاہ مجاہدہ کرتا ہے تو سبحان اللہ, پہلے تو اس کو روزہ رکھوا کر کے اس کے نفس کے زور کو اڑا جاتا ہے, پھر اسے دنیا سے نکال اسے الگ کر دیا جاتا ہے, تب یہ منزل آتی ہے. شبلی کش کو لے, بھیک مانگنے والا جانا کاش کو لے اور جا وہاں, جا جہاں تو گورنر تھا وہاں بھیک مار, وہاں جا کے بھیک مار. مگر گئے, لوگوں نے دیکھا کہ شبلی اتنے کیا ہو گیا. ایک سال کے بعد لوٹ کر کے آئے تو ابھی کچھ تھا اندر, کٹولا سیدنا بنائے بغدادی نے کہا ابھی اور جا ایک سال, تین سال بھیک منگوایا ہے. تین سال بھیک منگوانے کے بعد جب ٹوٹ گیا ایک دم اندر سے نفس, مر گیا, پھر ایک نگاہ ڈالی اور اللہ اکبر, ولایت کو اس منزل پر فائز کر دیا ہے کہ منصور حلاج کے دوستوں میں سے ہوتے ہیں. معمولی بات نہیں, یہ ہے مجاہدہ نفس. تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ خالی یہی نہیں کہ تلوار سے کسی کو قتل کر دیا جائے, لشکر کشی کی جائے, نہیں. ایسا ہر وہ کام جس میں اپنے آپ کی خفت ہو, دوسرے کی عزت ہو, اسے جہاد کہا جائے گا. ابن کثیر نے اس کی تفسیر بیان فرمائی, فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں جہاد تلوار چلانے ہی کا نام نہیں, انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا ہے یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اس میں شک نہیں کہ تمہاری نیکیاں اللہ کے کسی کام نہیں آتی, لیکن بہرحال اس کی مہربانی کو تمہیں نیکیوں کو بدلہ دیتا ہے. تو اپنی خفت, دوسرے کی عظمت, یہ جہاد عظیم ترین جہاد اسی کو حضور نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم فلا میدان جہاد سے لوٹ کر کے جو چھوٹا جہاد تھا بڑے جہاد کی طرف آئے. تو ایسا جو کوئی ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ضرور جو وہ کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اس کا اچھا بدلہ ہوئے گا فرما دیتے ہیں. بس ختم ہوئی بات. ایک آیت آ رہی ہے بیچ میں، یہ بھی اسی دور کی ہے لیکن اس کا حکم ذرا ڈفرینٹ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے. اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے. اس آیت کریمہ کے پہلی آیت کریمہ کے اترنے کا مطلب انسان والد حسن، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی، اللہ فرماتا ہے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. واقعہ کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی اور تیر چلانے میں تو صحابہ میں یکتا تھے، یکتا تھے تیر چلانے میں. انہی کا واقعہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو جیتی ہوئی آیا صحابہ منتشر ہو گئے، نبی کریم غزوہ احد میں احد پہاڑ پر چند جانسار صحابہ کے ساتھ تھے، حضرت سعد وہی تھے. یہی وہ عظیم شان صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فإنک ابی فداک ابی امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں گے. یہ حضرت سعد بن وقاص عظیم الشان صحابی، اور یہ عظیم الشان صحابی جن کا بیٹا انتہائی خبیث النفس عمر ابن سعد، جس نے میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بھر دیا تھا. تاریخ کے اوراق ہیں، یہ سب اندازہ لگائیے تاریخ کے اوراق ہیں، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. باپ کی کیفیت یہ کہ حضور اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کا جذبہ پیش کر رہے ہیں، اور بیٹا اس قدر دنیا دار جس کا کوئی نبی نہیں، 22,000 لشکر کا کمانڈر تھا، کوئی معمولی بات نہیں. یہی اپنے لشکر کو لے کر کے دریائے فرات پر پہرہ بیٹھایا تھا. اسی یہ حضرت سعد بن وقاص گواہ، جب یہ ایمان لائے ان کی ماں بہت پیار کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی. جب یہ ایمان لے آئے تو ماں نے کہا کہ اگر تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو میں مرن مرد کروں گا. ہندی کا ورڈ ہے روح ہڑتال نہیں، مرن مرد نظر کھائے پیے مر جاؤں گی. دو بیٹھ گئے جا کر، ایک دن دو دن واقعی کچھ نہیں کھایا، لوگ مرض سے کچھ کھلائے. ارے صاحب بن مقاص رضی اللہ تعالیٰ جا کے کہا ماں سن لے، تو چاہے زندہ چاہے مر جا مگر میں نے حضور کا جو ساتھ دیا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب ساتھ نہیں ہوگا. تو جب جان لیا کہ اب تو مایوسی ہو گئی، کھانا نہیں چھوڑا، شروع کر دیا. تو قرآن مقدس نے اس بات کا حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سن لیا جائے گا، مگر اگر وہ شرک برائی کی دعوت دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی لیے حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کا ہر امر مانا جائے گا، کسی طرح کی کوئی بھی کسی طرح کا کوئی بھی حکم دے وہ فوراً مانا جائے گا. لیکن اگر معصیت خداوندی میں اللہ کے معصیت پہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے بارے میں کسی چیز کو کہیں گے تو انکار کر دیا جائے گا. اور یاد رکھیے کہ ماں باپ صرف مسلمان کی قید نہیں لگائی گیا ہے. قرآن کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے اگر بیٹا مومن ہے ماں باپ کافر ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا، ایسا نہیں کافر ہونے کی بنیاد حسن سلوک نہیں کرے گا، حسن سلوک کرے گا. اعلیٰ بدہ میں ہو فارسی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر ماں باپ بیٹے سے کہیں کہ بیوی بچے کے ساتھ فوراً گھر سے نکل جا تو دیر نہ کرے، فوراً نکل جائے، اس سے دیر کرے گنہ گار ہوگا. ماں باپ کا حکم، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے کسی برائی کی طرف لائے تجھ کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، فلا تطعهما، ان کا کہنا نہ مان. اس حکم کو قرآن نے دو جگہ اور بیان کیا ہے، سورہ لقمان شریف اسی وقت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شرک یا نافرمانی الہی اگر تو کرے گا اور ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا تو اس وقت یاد رکھ تجھ کو میرے پاس واپس آنا، اور میں جانتا ہوں جو تو کرے گا. قول بہ مگر ان کا مرون، جو تو کر رہا ہے نا میں سب کچھ جانتا ہوں، تجھے بتلاؤ گے قیامت کے دن کے لیے یہ کیا ہے یہ کیا یہ کیا ہے. اس وقت بقیہ ہر امر ماں باپ کا مانا جائے گا. رات آئی ہے تو ذرا سا کچھ تھوڑا سا تفریح کر دو، تفریح نہیں تفریح ہے کمنٹ. آج کل جب ماں باپ بچوں کو پال کر کے بڑا کرتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں شادی کر دیتے ہیں تو ماں باپ کا چہرہ بچوں کی نگاہ میں خراب لگتا ہے اور بیوی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی خوفناک رجحانات مسلمانوں کے درمیان پائے گئے. خواب نور محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب وائز کے اندر اس پر ایک باقاعدہ تقریر ہے، اس کو اگر کہیں ویت پڑھ لیجیے گا بہت شاندار. اس میں انہوں نے ایک مثالی واقعہ لکھا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں. مثالی واقعہ، ایک ماں تھی، اس کی ایک لوتی اولاد، اس کا ایک بیٹا، بڑے پیار سے اس نے اس کو پالا تھا. اس کی شادی کر لی گئی، جو بیگم صاحبہ گھر میں آئیں وہ کچھ زیادہ ہی ایڈوانس تھی. انہوں نے پہلے پہنچتے کہا کہ پوری گھر سے نکالو، نکال نہیں تو ایسا نہیں ہو پائے گا. میری ماں زلفے کی رہگیر کے اسیر ہو گئے، بیوی کے فندے میں آ گئے. کہا ٹھیک، اگر تو نہیں اگر تو اس کو نہیں نکالتا ہے تو میں اپنے مہکے چلی جاؤں گی. اب تو میاں صاحب کو نرازی لگی، علی صاحب صاحب بیگم صاحب ناراض ہو جائے گی. ماں کے لیے ایک الگ گھر بنا دیا. اب جا کے ماں وہاں اکیلے رہتی تھی، جا کے کھانا دیا. اب اندازہ لگاؤ کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کو اس دن مقدس پالا تھا اس ماں پر کیا احساس ہے. پیغام سب تک پہنچے، اگر وہ اتنی بڑی چڑیل تھی اور شیطان، اس نے ایک دن کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تو اپنے ماں سے اب بھی بہت پیار کرتا ہے اور جاتا ہے دیر دیر تک وہاں بیٹھتا ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل چھوڑنا پڑے گا تم کو، اور دیکھ کے چھری اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر اس کو نکلا. وہ مردود گیا، رات ماں سوئی ہوئی تھی، اس نے سینے پر سوار ہوا. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہے، اور خنجر چبو دیا سے کلیجہ نکال کے لایا، بیگم کو دکھایا. یہ مولانا ابو نور بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وائز کے اندر ایک تمثیلی واقعہ کیا. یہ رجحانات تھے، بیگم کا چہرہ کیا دیکھا کہ ماں کا چہرہ خراب کر دے سکتا ہے. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے، اس پر بار بار کہا میں نے کہ وہ زبان ماں کے منہ میں یا باپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا پرتو ہے، وہ سایہ ہے، وہ حضور کی زبان کا پرتو ہے، پیغمبر کی زبان کا سایہ ہے. کہ جس طرح سے پیغمبر زبان ہلاتا ہے تو رد نہیں ہوتی، اس طرح وہ زبان ہلے گی تو رد نہیں ہوتی. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے تعلق سے بدعا رکھے، جتنا چاہے کوس لیں گالی دے لیں لیکن بدعا. بےودا ہے مطلب یہ کوسنا ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کو کامیاب نہ کر، یہ بدعا ہے، بدعا کبھی نہیں کیجیے گا. بدتمیز ہے, بات نہیں مانتا ہے, یہ کوسنا تو کوسیے ضرور حق ہے لیکن بدعا نہیں دے سکتے. اس لیے کہ خدا جانے آپ جس وقت آپ جس وقت آپ زبان ہلا رہے وہی دعا قبولیت کا وقت ہو. تو قریبی کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اپنی وہ بھی بالکل سیم ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی, ان کا ایک بیٹا تھا, وہ بھی بہت اکلوتا تھا, تو وہ شراب اور آپ پیتا تھا, اس کے بعد جب آتا تو ماں بہت منع کرتی تھی کہ بیٹا ایسا نہ کر, نہ کرے, یہ بہت گدھاپنی ہے. وہ جو ہے ہمیشہ ماں کو الٹی کرتا تھا, گدہی رہتی ہے. ایک روز ماں نے کہا کہ ارے اس کو گدہی کہتا ہے, تو بھی تو کسی گدہی سے کم نہیں ہے. ادھر منہ سے نکلا ادھر اس کا چہرہ اللہ نے گدھا کر دیا, گدھے میں چہرہ. جنگل میں رہتی تھی, مجاہدین کا ایک لشکر گزر رہا تھا, رات کو تلاش میں کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے, چمچماتا دیا دیکھا, وہاں پہ گئے. خاتون نے اپنے گھر میں جو روکھا سوکھا تھا کھلایا, مجاہدین کو سلایا, رات بھر گدھے کے رینکنے کی آواز آتی ہے. رات بھر صبح مجاہدین نے پوچھا کہ بڑی بی یہ گدھا جنگل میں کہاں بول رہا ہے, رونے لگی. اچھا صبح ہوئی, جا کے نکلا ہے, اس کا اتنا جسم زمین کے اندر صاف ہوا, چہرہ باہر نکلا ہوا تھا, کل میرا بیٹا ہے, روز مجھ کو گدھا ہی کہتا تھا, روز میرے منہ سے گدھا نکل گیا, اندر سے چہرہ اسے دیکھتا رہتا ہے. یہ دعا اللہ نے سن پایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جو پیغمبر کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی, ہاں اگر وہ تمہیں برائی کی طرف بلانا چاہے تو تبھی تاکید, اور جو ایمان لائے اچھے کام کے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں. اور اب یہاں سے دیکھیں پیرائے بیان تھوڑا سا, اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے تو جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کو کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں, اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے, کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے. یہ دراصل منافقین کے تعلق سے آئے تھے. یہ کیا ہے, اوپر کا حصہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے اور نیچے کا حصہ مانتے ہیں. یہ کیا, جب ان کو کوئی آزمائش پہنچی تو کہتے تھے یار یہ تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کی کہا آپ کو اس طرح سے ہے, حالانکہ دنیا کے عذاب سے آخرت کے عذاب کا کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا, کمپیئرنگ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کا عذاب لمحاتی ہے, سعادی ہے, آج ہے کل ختم ہو جائے گا, مگر آخرت کا عذاب ابتدا تو ہے مگر انتہا نہیں. اس لیے اللہ کے عذاب کے مقابل دنیا کے عذاب کو واقعہ کیا تھا, تو منافقین کا ایک گروہ تھا, وہ کیا کرتا تھا, وہ دو چہرہ ہوتے ہیں نا, مسلمانوں سے ملے رہتے تھے, کافروں سے ملے رہتے تھے. جب کہیں کامیابی جہاد میں ہوئی, مال غنیمت ملا, تو مسکراتے ہی پہنچے, ہاں سبحان اللہ خیریت ہے, ارے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ رہتے تھے, کیا ہے کیا ہوا کہاں کتنا ملا, لے کر کے چلے آئے. اور اگر کہیں مسلمانوں کو کہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا, شکست ہوئی, کفار کامیاب ہو گئے, وہاں پہنچے تھے تمہارے ساتھ تو آئے ہم گزرتے ہو تو بنا رہے ان کے تعلق سے. یہ جانتے کہ دلوں کے حال کوئی نہیں جانتا ہے, اللہ اکبر اب علیہ اللہ بعالم ما فی بما فی صدور العالمین, ارے دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر دل کی بات اللہ جانتا ہے. تم آئے ہو اس طرح سے منافقت کرنے کے لیے, ادھر گئے تو وہاں, ادھر گئے تو میٹھا میٹھا ہاتھ کروا کروا, پوچھو تم جانتے ہو کچھ نہیں, اللہ سب جانتا ہے, اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو, اور ضرور ظاہر کر دے گا. سورہ محمد شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کہو تمہیں پتا دوں کہ کون منافق ہے کون مومن ہے, اور میں تمہاری منہ سے نکلی ہوئی آواز سے پتا لگا لیتا ہوں کون مومن ہے کون منافق ہے, آواز سے پتا لگا لیتا ہوں. جی جی یہ علم عطا فرمایا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت کریمہ جو ہے، اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو وہ گناہ اٹھاتے ہیں۔ جو مسلمان اسلام قبول کرتا ہے وہ کفار سے کہتے تھے بھائی ہم تمہارا کفر قبول نہیں کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے کیا گناہ ہے؟ تیرا گناہ میں دے رہا ہوں، چلو تیرا گناہ میں دے رہا ہوں، چلو تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھا لے رہا ہوں، یہ کہہ کر کے دھوکا دے رہا ہوں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، ارے یہ کام کر لے یار، جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں۔ جیسے لگتا ہے کہ کسی باس کے سامنے جا کر کے جواب دینا کہ ارے ٹھیک کوئی بات نہیں وہ کر لیا۔ اللہ کی حضور اس کی بارگاہ جلالت میں اس قسم کی بات بےحودہ بول، ارے کوئی بات نہیں ہے تم آ جاؤ ہمارے مذہب میں، پھر جو کچھ ہوگا ہم نمٹ لیں گے۔ قرآن نے صراحت کہہ دیا کہ یہ سب بکواس ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ نہیں، جو اٹھائے گا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ کافر مسلمانوں سے بولے ہمارے راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، والے اٹھا لیں گے خطایاتوں تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، ہم جواب دے دیں گے قیامت کے دن۔ اے سبحان اللہ، اللہ پاک حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان کا تم نے ایسا کہا تھا۔ آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں حدیث کا وہ جملہ دماغ سامنے رکھے کہ جس شخص نے دین میں کوئی نیا کام نکالا، من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سجئتا فله اجرها واجر من عمل بها۔ حکم قال رسول اللہ، جس شخص نے دین میں کوئی نیا کام نکالا اچھا، کہ جس سے دین کی بھلائی ہے، دین کی ترقی ہے، دین کی فلاح ہے، دین کے اندر وسعتیں پیدا ہوئی ہیں، تو جس نے نکالا ہے نا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص دین میں کوئی بری بات نکالتا ہے کہ جس سے دین کا نقصان ہے اور لوگ دین سے نفرت کرنے لگے، دین سے دور ہونے لگے، تو اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک جتنا قتل ہوتا رہے گا ہر قتل کا خون قابیل کی گردن پر، قابیل کی گردن پر، حضرت آدم کا بیٹا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا، اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں سب سے پہلا قتل اسی کو کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو حضرات اس طرح دین کی باتوں میں جو اچھائیاں ہیں ان کو روک کر کے برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اپنا خود محاسبہ کر۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ بکواس ہے، یہ مسلمان کے فرے پہ نہیں۔ یہ تھی تفریعاتی گفتگو۔ اب ایک روح کو بالکل سرسری کھل جائے، اس میں سارے واقعات جو گزر چکے ہیں آپ کے پہلے وہ صرف ایک تمثیلات، یہ یعنی صرف رفلی طور پر بیان کیا گیا، بس ترجمہ پڑھتے چلے جائے گی۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ایک حدیث سنانے لگی ہے یار، اس جو آئے پڑھی اس کے حوالے سے بڑی عزیز بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن ابی حاتم میں ہے، حضور نے فرمایا اے معاذ قیامت کے دن مومن کی تمام کوششوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سرمے اور اس کے مٹی کے گودھنے سے بھی، دیکھ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی اور دیری دے کیا لے جائے۔ حضور نے فرمایا معاذ جو بھی تم کرو گے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ تم جو آنکھوں میں سرما لگاتے ہو نا اس سرمے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرو گے پوچھا جائے گا۔ لہذا ایسا کرو کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہ جائے، کوئی دوسرا نہ ملے۔ کسی میں اسی طرح کا واقعہ اور بھی کیا فرمایا گیا ہے سنتے رہتے ہیں. بہرحال اب آگے بڑھیں گے. اور بے شک ہم نے نور کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے. تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی ساری تفصیلات 12ویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے. وہاں بالکل تفصیل کی گئی تھی. آپ کے عمر کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا, میں اس کو پڑھ کر سنا دوں. نمبر 1, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ 40 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کے بعد 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. طوفان کی عالمگیر ہلاکت کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے, یہاں تک کہ بنو آدم کی نسل پھیل گئی اور دنیا میں پکا سب نظر آئے. طوفان نوح کے بعد حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 60 سال ہو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور زندہ رہے. ایک دوسرا فرق, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کل 950 سال کی تھی, 300 سال تو آپ کے بے دعوت ان میں گزرے, کوئی دعوت نہیں کیا, اور 300 سال تک اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے اور 350 سال بعد طوفان بعد طوفان کے زندہ رہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ قول قریب ہے, اس پر کوئی قوی سند نہیں ہے. تیسرا قول, حضرت اور ابن ابی شداد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 350 سال کی تھی اس وقت اللہ کی وحی آپ کو آئی, اس کے بعد 950 برس تک آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پہنچاتے رہے, تو 12.5 سال. اس کے بعد پھر 350 سال کی عمر اور پائی تو 1600 سال کی عمر ہو گیا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ قول بھی غریب ہے. تدبیس دیتے ہوئے بیان فرمایا, کہتے ہیں ابن عباس کا قول صحیح ہے کہ 40 سال کی عمر پاک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے, 950 سال آپ نے کیا بولتا ہے وہ تبلیغ دین کی ہے, اور اس کے بعد جب کشتی یہودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہیں خشک ہوئی تو 60 سال آپ اور زندہ رہ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ملکوت شریف کے اندر کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر کل 1250 سال رہی ہے جو کچھ بھی. یہ ایک بات بتا دوں, ابھی اس کی تکلیف ہو رہی ہے. اور ابراہیم کو یاد کرو, جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو, اس میں تمہارا بھلا ہے, اگر تم جانتے تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑھتے ہو, بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں, تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو, تمہیں اسی کے طرف سے, اور اگر تم جھٹلاؤ. یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, کیونکہ شروع بیان کیا میں نے کہ ابتدائی دور مسلمانوں کے لیے کتنا آزمائشی تھا, اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا, ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نمرود جیسی طاقتور جیسا طاقتور شخص تھا اس کو ہلاک کر دیا, میرے حبیب کے صحابہ بس چند دن اور رہ گئے برداشت کر, صرف چند دن اور رہ گئے برداشت کر, 10-11-12 سال کیا ہے, اس کے بعد پھر تمہاری زندگی ہوئی, اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں, اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا, اور کیا انہوں نے دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا, بے شک یہ اللہ تو آسان ہے, تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے, بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, عذاب دیتا جسے چاہے اور رحم فرماتا جس پر چاہے, اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے, اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار. 22 نمبر آیت تک ترجمہ ہو گیا. تشریح, یہ دراصل مشرکین کے وہی پرانا عقیدہ بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ مرنے کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے, تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا, وہ بھی آسان تھا, دوبارہ تم کو اٹھائے گا وہ بھی آسان ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, تم اٹھائے جاؤ تمہارا سوال ہوگا, تم کو ثواب بھی دیا جائے گا تم کو عذاب بھی دیا جائے گا, جو اچھا ہوگا اس کو ثواب, جو برا ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا. اور رہ گئی بات یہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی قدرت سے نکل جاؤ گے تو یہ محال ہے, نہ تم اس کی قدرت کو چیلنج کر سکتے ہو نہ اسے عاجز کر سکتے ہو, زمین و آسمان کا سب کچھ اس کے قدرت میں ہے, اسی کے قبضے میں نکل کے جاؤں گے کہاں سے. لہٰذا مشرکین مکہ, ہوش کے ناخون لے لو, وقت دور نہیں جب تمہیں ایک بہت بڑا دن دیکھنا نصیب آئے گا. یہ ہلکی تفصیل دوسرا رکو بالکل سرسری ساتھوں میں واقعات گزر چکے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکینا اور دارا رحمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم رب کریم. قرآن مقدس کی تفسیر اور تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما, سامعین کو اور ہم سب کو مالک و والا اس قادر جلیل عطا فرما, قرآن پاک کی روحانیت سے دلوں کو شاد, دلوں کو شاد فرما دے, دلوں کو منور فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, بحق لا اله الا الله وحده لا شريك له.